السلام على عباده الذين استقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال الله تعالى في مقام آخر: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقال الله تعالى في مقام آخر: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال الله تعالى في مقام آخر: رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جو نعمتوں سے نوازا، ایک پھڑکتا ہوا دماغ اور دوسرا دھڑکتا ہوا دل. یہ پھڑکتا ہوا دماغ علم کا برتن ہے، اس میں علم سمو جاتا ہے، اور یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا برتن ہے، اس میں محبت الہی بھر جاتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کے سیدھے رستے کی رہنمائی کے لیے ضروری ہیں. دو میں سے ایک چیز ہو تو انسان نافذ ہوتا ہے. یہ دو پر ہیں جن پروں کے ذریعے انسان روحانیت کی دنیا میں پرواز کرتا ہے، ایک علم کا برتن اور دوسرا عشق کا برتن. نمت علم ہو تو وہ انسان کو تکبر سکھاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے علماء کے بارے میں فرمایا: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. تو یہ دلیل ہے اس بات کی، نمت علم ہو تو بندے کے اندر خود پسندی آتی ہے، عجب آتا ہے، تکبر آتا ہے. عشق ایسے علم میں تواضع پیدا کر دیتا ہے، اس کو جھکا دیتا ہے. اور نعمت عشق ہو تو وہ انسان کو بدعت سکھاتا ہے. پھر ایسے عشق کو علم سیدھے رستے پہ رکھتا ہے. اس لیے ان دونوں کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. جس بندے میں یہ دونوں نعمتیں نصیب ہوں اس کو کہتے ہیں کہ اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس کا باطن دھل چکا ہے، پاک ہو چکا ہے. وہ جگہیں جہاں تزکیہ کی محنت کروائی جاتی ہے ان کو آج کی دنیا میں خانقاہیں کہا جاتا ہے. ان کی تاریخ بہت پرانی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے راوی ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے اقوال کو بخاری شریف میں نقل فرمایا, قال الحسن کے الفاظ سے ان کا تذکرہ کیا, ان کے تقویٰ پر, ان کے علم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مہر لگائی. چنانچہ ایک مرتبہ بصرہ تشریف لائے تو مختلف حضرات درس قرآن دیتے تھے, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے درس بند کروا دیے اور حسن بصری کا درس جاری رکھا. تو ایسی بڑی شخصیت کی تائید ان کو حاصل, 70 بدری صحابہ کی انہوں نے صحبت پائی اور ان کے علوم کو سمیٹا. آج جتنے سلاسل ہیں ان میں سے 3 بڑے سلسلے ان سے آگے چل گئے, چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, یہ سب کے سب اوپر جا کر حضرت علی لانو سے ملتے ہیں اور وہاں سے نبی اسلام تک پہنچتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے, لیکن ایک دن انہوں نے ہفتے میں ایسا متعین کیا تھا کہ جس میں اپنے گھر میں وہ اپنے قریبی رفقا کو بلاتے تھے اور ان کے درمیان بیٹھ کر وہ نفس کی اصلاح کے اوپر گفتگو کیا. یہاں تک کہ محدثین نے یہ بات لکھی کہ ایک مرتبہ اس محفل میں کسی شخص نے ان سے حدیث کی روایت کا سوال کیا تو وہ غضبناک ہوئے, فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں کہ میں روزانہ درس حدیث لیتا ہوں, یہ محفل خاص اس لیے ہے کہ نفس کی اصلاح کی باتیں اس میں کی جائیں, اس کی مکاریاں کیا ہیں, ان مکاریوں سے انسان بچ کیسے سکتا ہے, کیا سورت اختیار کرنی چاہیے. یہ ہم نے فقط اس لیے محفل منعقد کی. تو گویا دور صحابہ میں یہ خانقاہوں کی بنیاد تھی, نفس کی باریکیوں کے بارے میں سوچنا, اس کے علاج کے بارے میں سوچنا, اصلاح کے لیے قدم اٹھانا, میرے اندر سے باطنی بیماریاں, غرور, تکبر, عجب, خود پسندی, حسد, کینہ, شہوت, یہ کیسے دور ہو جائیں. تو یہ اس محفل کے اندر وہ ان حضرات کے سامنے بیان کیا. یہ اس وقت کی بے نام تربیت گاہیں تھیں, نام نہیں تھا مگر تربیت گاہیں, اور یہی تربیت گاہیں آگے چلتی رہیں. اور آج کے دور میں مشائخ جہاں بھی ہوتے ہیں انہی انداز پر اپنے متعلقین کی تربیت کی کوششیں کرواتے ہیں. ایسی محنت کرنا کہ نفس کے اندر سے خباثت نکل جائے اور اس کے اندر خیر آ جائے, اس کو تزکیہ کی محنت کہتے ہیں, اور یہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے. اللہ تعالی نے اس کے ساتھ فلاح کو نفی کیا, فرمایا قد افلح من تزکا, تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا. تو یہ چیز ہم میں سے ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس سے ان اخلاق ذمیمہ کو, گندگیوں کو دور کر کے اپنے اندر خیر کو بھرنے کی کوشش. اس کے لیے مشائخ کسی کو ذکر کہیں گے, کسی کو تلاوت قرآن کی تعلیم دیں گے, کسی کو کثرت نوافل کی بات کریں گے, جیسا مریض ہوگا اس کے لیے اسی طرح کی دوا ہو. کسی کو کہیں گے کہ تم مخلوق سے بھی رابطہ ذرا کم کر لو, کسی کو کہیں گے کہ تم حقوق و لباد پورے نہیں کرتے تو وہ حقوق و لباد پورے کرو. جہاں جو ڈیفیشنسی سمٹمز کے مطابق نظر آئے گی اس کو ویسی دوا تجویز کریں. دو باتیں سو باتوں کا نچوڑ ہے. دو باتیں سو باتوں کا نچوڑ ہے, دلوں سے نکلی کیا؟ پہلی بات, حفاظت دین کے لیے علم ضروری ہے, حفاظت دین کے لیے علم ضروری ہے, اور حفاظت ایمان کے لیے تزکیہ ضروری ہے. علم نہ ہو تو دین محفوظ نہیں, اور تزکیہ نہ ہو تو ایمان محفوظ. نقطے کی بات, جیسے آج کے دور میں یونیورسٹیاں علم پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں, ہمارے مشائخ یہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہوتے ہیں, اور لوگوں کے اندر باطن کا علم اللہ کی معرفت پھیلانے کے لیے تبدو کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ یونیورسٹیاں ایک بلڈنگ کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں, اور یہ ہمارے مشائخ کی محنتیں موبائل ہوتی ہیں, شخصیت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. وہ مکان میں بیٹھے ہیں تو وہ خانقاہ, وہ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تو وہ خانقاہ. یونیورسٹیوں میں 8 سے 10 گھنٹے روز پڑھائی ہوتی ہے, اور ان حضرات کی خدمت میں آنے والے 24 گھنٹے کے اسٹوڈنٹ ہیں. یونیورسٹیوں میں ہمیشہ جلوت میں پڑھایا جاتا ہے, اور ان مشائخ کی خدمت میں خلوت اور جلوت دونوں میں پڑھایا جاتا ہے. یونیورسٹیوں کے اندر لوگ بولتے ہیں تب علم ٹرانسفر ہوتا ہے, اور ان مشائخ کی خدمت میں وہ بولیں تو نور ہے اور خاموش رہیں تو نور علی نور ہے. حضرت خواجہ واقف اللہ رحمتہ اللہ بہت کم گفتگو کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کریں لوگوں کو فائدہ ہوگا, فرمانے لگے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. تو یہ حضرات خاموش بھی رہیں تب بھی ان کی صحبت فائدہ دے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا تقویمی تزکیہ 2 مرتبہ ہوا. توجہ فرمائیں, علمی نقطہ, نبی علیہ السلام کا تقویمی تزکیہ 2 مرتبہ ہوا. ایک بچپن میں جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے, اس وقت فرشتے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کیا, اور اندر سے کچھ چیزیں نکال کر اس میں سفید چیزیں کچھ بھر. یہ تقویمی تزکیہ تھا, گناہوں سے نہیں بشری جذبوں سے پاک کرنے کے لیے. یہ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے نہیں تھا, یہ بشری جذبوں سے پاک ہونے. اور دوسری مرتبہ جب معراج پر جانا تھا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کو دوبارہ شک صدر کا معاملہ پیش, اس لیے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے مربی تھے, انہوں نے تربیت فرمانی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی, صحابہ نے تابعین کی, اور یہ سلسلہ چلتا ہے. آج ہمارے مشائخ ہماری تربیت فرمائی, اس لیے ہم اپنے مشائخ کی خدمت میں اس معرفت کے نور کو حاصل کرنے کے لیے وقت گزارتے ہیں. ادب ان تفیات جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے. ادب کے بارے میں 2 باتیں سمجھ میں آئیں تو طلباء متوجہ ہوں کہ یہ بات ہمارے مشائخ نے بڑے واضح الفاظ میں لکھی ہے کہ جو شاگرد اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا اس کے علم کو آگے جاری ہونے کا فیض نہیں ملتا. کوئی بھی طالب علم اگر بے ادب ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود تو عالم بن گیا ہوگا, اس کے علم کو آگے پھیلاؤ نصیب, جریان اس کو نہیں نصیب ہوگا, جاری نہیں ہوگا اس کا فیض. اور جو طالب علم کتاب کا ادب نہیں کرتا, ہمیشہ دیکھ لینا اس کے علم میں پختگی کبھی نہیں ہوگی. تو کتاب کا نہ ادب کرے تو علم میں پختگی نہیں ہوتی, استاد کا ادب نہ کرے تو انسان کے علم کا فیض جاری نہیں ہوتا. تزکیہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن جب یہ تزکیہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ایسی بھر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا تزکیہ محبوب کی ایک نظر سے ہو گیا تھا۔ دیکھیے آج کینسر کا علاج شعاعوں سے ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلے وقت میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر کینسر جیسی مہلک مرض کا علاج شعاعوں سے ممکن ہے تو کیا باطن کی بیماریوں کا علاج نبوت کی نگاہوں سے ممکن نہیں ہے؟ محبوب کی نظر پڑتی تھی دلوں کی حالت بدل جاتی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہمیں آج اس کے لیے سالوں محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ہم پھر بھی اس کی گدے راہ کو نہیں پہنچ پاتے، اور صحابہ کرام کو یہ نعمت محبوب کی پہلی محفل میں چند لمحوں کی حاضری سے نصیب ہو جاتی۔ اس لیے صحابی کا لفظ صحبت سے بنا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے سما بھی ضروری نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھنا بھی ضروری نہیں، اب کتنے صحابہ نابینا تھے، فقط محبوب کی صحبت میں ایمان کی نیت سے جس کو چند لمحے گزارنے کا موقع نصیب ہو گیا، علماء نے لکھا اس کو صحابیت کے شرف حاصل ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مقناطیس کے پاس آپ کسی لوہے کے ٹکڑے کو لائیں تو وہ مقناطیس لوہے کو بھی مقناطیس بنا دے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے لیے دین کی محنت کرنا، دین کی قربانیاں کرنا، یہ سب کا آسان تھا۔ کیا فرمایا؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، وہ ایک نظر تھی جو ایمان سے مالا مال کر دیا کرتی تھی۔ تو ایمان پہلے سیکھا، قرآن بعد میں سیکھا، یہ برکتیں تھیں ان صحبتوں کی۔ اس لیے اس دین کی خاطر سے انہوں نے بہت قربانی، آج ہم اگر ان کی قربانیوں کے واقعات پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ امت کے علماء صلحاء کا فرض منصب یہ بھی، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ربانیون رب والے مربی حضرات، جن کو آج کے دور میں ہم اللہ والے کہتے ہیں، کہ یہ اللہ والے اور احبار حبر کی جمع علماء، کہ علماء اور مشائخ کا فرض منصب کیا ہے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ تعالی کی کتاب کی حفاظت کرنا۔ اب کتاب کی حفاظت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو کلوزٹ کے اندر تالے میں ڈال کے وہ رکھے گے محفوظ کر لیا، نہیں، محفوظ رکھنے کا مطلب اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیا، اس کو کہتے ہیں کتاب کی حفاظت، اس کی تعلیمات کو حفاظت اپنے زندگی میں لاگو کرنا اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہ حفاظت ہے۔ اس کو کہتے ہیں تمسک بالکتاب والسنت، کتاب اور سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا مطلب ہے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو؟ نہیں، مطلب یہ کہ اس کی تعلیمات کو اچھی طرح اپنی زندگی میں لاگو کر لیجیے، یہ کام علماء کا ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں یہ علماء کا فرض منصبی رہا، کیونکہ اس کام کو لے کر انبیاء تشریف لائے، انہوں نے دین کو صحیح صورت میں لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب اس نعمت کو قیامت تک آگے لے کر جانا یہ ہر دور اور ہر زمانے کے علماء اور صلحاء کی ذمہ داری، اس کے لیے قربانیاں دیں، اس کے لیے محنتیں کریں، اس کے لیے فکر مند ہوں، جان مال وقت جو کچھ لگانا پڑے اس کے لیے وہ لگائیں۔ اس دین کی خاطر نبی علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی گلی میں سے گزر رہے، چند اوباش قسم کے نوجوان ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو گھیرے ملے، ایک نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے عجیب و غریب الفاظ استعمال، نازیبا الفاظ استعمال کرنے شروع کر، پھر ان میں سے ایک نے محبوب کے جبہ مبارک کو کھینچا، کسی نے امامہ کو کھینچا، کسی نے موئے مبارک کو کھینچا، عجیب انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ اب محبوب درمیان میں ہیں اور وہ نوجوانوں نے گھیرا ہوا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے محبوب کے چہرے انور کے اوپر تھوکا، دوسرے نے بھی ذکر کیا، ایک نے مٹی اٹھائی اور محبوب کی مبارک آنکھوں میں ڈالی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محبوب کے چہرے پر جیسے کیچڑ کسی کوئی چیز ہو جاتی ہے، یوں مٹی گیلی ہو گئی۔ جب خوب انہوں نے اپنی طرف سے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچا لی تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اب تو ہم چھوڑتے ہیں، آئندہ اگر آپ نے ہمارے معبودوں کو برا کہا تو ہم اس سے بھی زیادہ برا سمجھیں گے۔ یہ کہہ کے وہ مکہ کے کمینے چلے گئے۔ کسی نے سید زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی، اگرچہ چھوٹی تھی عمر لیکن باقی اولاد سے بڑی تھی، ان کو جا کر بتایا تو وہ پیالے میں پانی ڈال کے لے کر آئیں، ابا حضور کی خدمت میں پیش کیا، نبی علیہ السلام نے وہ پانی کا پیالہ لے کر اپنے چہرے انور کو دھویا۔ جب بیٹی نے یہ حال دیکھا تو آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی رو نہیں، جو پیغام تیرا والد دنیا میں لے کے آیا ہے ایک وقت آئے گا یہ ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ محبوب نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں ہے، ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لاتا ہے اور محبوب کے اوپر ڈال دیتا ہے، اتنی بوجھل تھی کہ اللہ کے محبوب سجدے سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، پتہ نہیں کتنی دیر اس پہ گزری ہوگی۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے نا کہ سجدے کی حالت میں اوپر کمبل بھی ڈال دیں تو عجیب حال ہوتا ہے، اونٹ کی اوجڑی اوپر ڈال دی گئی اور محبوب اسی حالت میں، پتہ نہیں کب کسی نے دیکھا، اور پھر مسلمانوں کو پتہ چلا اور پھر انہوں نے جا کر اس کو ہٹایا اور محبوب نے سجدے سے اوپر سر اٹھایا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ سب انبیاء کو دین کی خاطر تکلیفیں اٹھانی پڑی لیکن مجھے سب سے زیادہ دین کی خاطر تکالیف، سب سے زیادہ تکالیف دین کی خاطر فکر مند۔ ایک رات بارش تیز ہوئی گرج چمک کے ساتھ، بادل اتنے گرج رہے تھے کہ دل دہل رہا تھا، موسلادھار بارش۔ اس وقت میں ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ لگتا ہے کہ جو سائل اس وقت ہمارے دروازے پر آیا یہ بہت ہی زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں اتنے برے موسم میں تو وہی آ سکتا ہے، اچھا میں اس سائل کی مراد پوری کر دوں گا۔ یہ کہہ کر ابو جہل اٹھا، جب دروازے پر گیا اور دروازے کو کھولا تو کھول کر کیا دیکھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب سامنے کھڑے۔ بھتیجے اس وقت تو بارش ہے، بادل گرج رہے ہیں، دل کانپ رہے ہیں، اندھیرا ہے، اور تم اس وقت میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا جان میں نے بھی یہی سوچا، بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں،
دل میں خوف آ رہا ہے، ممکن ہے اس وقت میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں تو آپ قبول کر لیں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کم و بیش 3000 مرتبہ ابو جہل کے دروازے پر یہ پیغام لے کر محبوب پہنچے. 3000 آج تو لوگ 3 مرتبہ رشتہ مانگنے نہیں جاتے. غم تھا، ایک فکر تھی، ایک شوق، ایک درد تھا دل میں کہ اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچ جائے، اس کے لیے مشقتیں اٹھا. جب دیکھا کہ اپنے بات نہیں مان رہے تو انہوں نے پھر کیا کیا، لوگوں نے قریش مکہ نے مل کر تدبیر کی کہ یہ باز تو آ نہیں رہے، ان کا سول بائی کاٹ کر دیا. چنانچہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، گھاٹی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے قریبی رشتہ دار، مرد، عورتوں، بچوں کو سب کو مجبور کر دیا گیا کہ یہ اس گھاٹی میں جا کر رہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کے کفار مشرکین کے نوجوان باہر پہرہ دیتے تھے، اگر اس گھاٹی میں سے کوئی نکلنے لگتا تو اس کی پٹائی کی جاتی تھی. 3 سال اس گھاٹی میں گزرے، کوئی لین دین نہیں کرتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں دیتا تھا، کوئی باہر نکلنے نہیں دیتا تھا. کئی مرتبہ بچے بھلکتے تھے، ان کو دودھ چاہیے ہوتا تھا اور ان کو دودھ پینے کو نہیں ملتا. عورتیں بھی پریشان، وہاں کے مرد بھی حیران. یہ ان مکہ کے قریش نے سول بائیکاٹ کیا، اور اس کا معاہدہ انہوں نے لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا. 3 سال اس حالت میں جو گزرے، سوچ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی. پھر اللہ رب العزت کی مدد آئی، اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا. تو نبی علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ قریبی عزیزوں کو بتایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو اس معاہدے کو ختم کروا دیا، جب دیکھا تو دیمک کھا چکی تھی، پھر آپ وہاں سے باہر. اب آپ نے سوچا اپنے تو بات مانتے نہیں، چلو طائف میں چلے جاتے. تو قریب کا ایک علاقہ تھا، وہاں پہنچے اور وہاں کے چند بڑوں سے بات کی. انہوں نے بھی کوئی پراپر ریسپانس نہیں دیا، بلکہ بچے لگا دیے پیچھے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تکلیف پہنچائے. انہوں نے پتھر پھینکے، محبوب کی مبارک پنڈلیوں سے خون جاری ہوا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک ان خون سے بھر گئے. اب پرایوں نے بھی یہی کیا. تو نبی علیہ السلام سارے دن کے تھکے ہوئے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اور حالت یہ ہوئی، ہمیں تو کوئی جھڑک کے نکال دے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. تو محبوب کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا. تو محبوب آئے، ایک انگور کا باغ تھا، وہاں آ کر تشریف فرما ہوئے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ کے محبوب یہ فرشتے ہیں، ایک پہاڑوں کا، ایک ہوا کا، آپ اگر اجازت دیں پہاڑوں کو ٹکرا کے اس قوم کو ختم کر دیا جائے، ہوا کی آندھی کے ذریعے ان کا نشان مٹا دیا جائے. محبوب نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا ہو جو ایمان قبول کرنے والا، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. پھر وہاں پر آپ نے دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی النار. اے اللہ، میں اپنی طاقت کی کمی اور اسباب کی کمی اور لوگوں کے سامنے بے بسی کا شکوہ میں آپ ہی کے سامنے کرتا ہوں. اے اللہ، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے، یا دشمن کے حوالے کرتا ہے جسے آپ نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں. اے اللہ، تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. اے اللہ، آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. اور پھر عجیب بات فرمائی، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، اے اللہ میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے دنیا کے سب اندھیرے روشن ہو جائیں. ایسی پیاری دعا مانگی تو نبی علیہ السلام نے قربانی، اور یہی قربانیوں کا سبق صحابہ کرام نے سیکھا، اور انہوں نے بھی دین کی خاطر بہت قربانیاں. سنتے ہیں حیران ہوتے ہیں. چنانچہ ان قربانیاں دینے والوں میں سے ایک بڑا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ایمان لانے سے پہلے مکہ مکرمہ کے بڑے امیر سیٹھ لوگوں میں شمار تھا. دو دکانیں تھیں ان کی تجارت کی، اپنا سب کچھ لٹا دیا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور تہمت لگے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری دو دکانیں ہوتی تھیں اور تم اتنے امیر آدمی کہلاتے تھے، آج کی سال میں میرے سامنے بیٹھے ہو. عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں نے اپنا سب کچھ جو قربان کیا اس کے بدلے میرے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ آ گیا، مجھے دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں نصیب ہو گئی. سب نعمتیں نصیب ہو گئی. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا سب سے پہلا بیان اس امت میں سیدنا صدیق اکبر نے کیا. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اللہ کی شان، جو کام نبی علیہ السلام نے پہلے کیا ابو بکر نے دوسرا کیا، یا جو کام ابو بکر صدیق لانوں نے پہلے کیا محبوب نے وہ کام دوسرے نمبر پر کیا. جیسے حج جب فرض ہوا تو نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق لانوں کو پہلے سال امیر حج بنا کر بھیجا، تو پہلے سال کے امیر حج محبوب کے ہاتھوں کون بنے؟ نبی علیہ السلام بنے. اور اگلے سال 10 ہجری میں اللہ کے محبوب خود امیر حج بنا کر بھیجے. تو دو میں سے دوسرا، اس کی عجیب تفسیر ہے، مستقل یہ ایک عنوان ہے. تو نبی علیہ السلام نے دین کا خطبہ پہلے دیا تھا، اس امت میں دین کا خطبہ جو ہے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر ہے. دو روایتیں، ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، ایک اسماء بنت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے. دونوں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حرم شریف میں تھے. صدیق اکبر اللہ عنہ نے ان سے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اب آپ اجازت دے دیجئے تاکہ ہم اس دین کی بات کفار کے سامنے بھی پہنچائیں. فرماتی ہیں کہ اس وقت 38 آدمی مسلمان ہو چکے تھے. صدیق اکبر اللہ عنہ کے مطالبہ پر محبوب نے فرمایا بہت، چنانچہ وہ مسجد حرام میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا اور بیان کرنا شروع کر دیا اسلام کے بارے میں. کفار نے مارا، اتنا مارا اتنا مارا، ہجوم ہو گیا کہ وہ نیچے گر گئے اور ان کو ہوش نہ رہا، انکنشیس ہو گئے. عتبہ بن ربیعہ جو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے اتنا زیادہ مارا، عائشہ صدیقہ نے روایت فرماتی ہیں کہ اس کا جوتا کئی تہوں سے بنا ہوا تھا چمڑے کی، اس نے وہ جوتا اتارا اور سینہ صدیق اکبر اللہ عنہ کے چہرے پہ مارتا تھا، اور اس کا خیال نہیں رکھتا تھا کہ یہ آنکھ پہ لگ رہا ہے یا کان پہ لگ رہا ہے یا ناک پہ لگ رہا ہے. اس نے اتنے جوتے مارے کہ سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ آنکھ اور ناک کا پتہ نکلتا تھا. فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، یعنی پڑے ہوئے تھے نیچے، وہ آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھلتا تھا، وزنی تھا، پیٹ پر اوپر چڑھ کر اچھل کے پھر نیچے گرتا تھا. متعدد بار اس نے ان کے پیٹ کے اوپر اس طرح اپنی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ابو بکر فوت. اس وقت کسی نے بتایا تو بنو تمیم کے لوگ بھاگے ہوئے آئے، اور انہوں نے آ کر ان کو اٹھانا چاہا تو اٹھتے نہیں تھے. وہ تو جیسے لاشتی ہوتی ہے، کپڑا بچھایا اور کپڑے کے اوپر بوری میں جس طرح ڈالتے ہیں اس طرح بوری میں ڈال کے اٹھا کے لے گئے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے اگر ابو بکر فوت ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے اس کا بدلہ لیں گے. وہاں گئے گھر میں تو ایک دو دن تو ہوش نہیں آئے، گھر والے پریشان، قبیلے والے پریشان، دل آخر جب ہوش آیا، کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق نے پہلا سوال یہ کیا اپنی ماں ام خیر سے، امی نبی علیہ السلام کے حال کا کچھ پتا ہے؟ امی میرے محبوب کے حال کا کچھ پتا ہے؟ جب ان باقی لوگوں نے سنا جو قبیلے کے تھے مگر مشرک تھے، وہ یہ سن کر چلے گئے. اب ماں باقی رہ گئی، ام خیر نے کہا کہ بیٹے تیری یہ حالت ہو گئی، تجھے اتنا مارا گیا، تیرا جسم زخموں سے چور چور ہے اور تو اس وقت بھی ان کا نام لیتے ہیں، چلو کچھ دودھ پی لو، کچھ کھا لو، تم نے اتنے دیر سے نہیں کھایا. قسم اٹھا لی جب تک میں اللہ کے محبوب کا دیدار نہیں کروں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی. اللہ عاشق ساتھ یہ عشاق کی حالت ہوتی. اب وہ حیران ہے، ام خیر کہنے لگی کہ میں اب کیسے معلوم کروں کہ تمہارے محبوب کس حال میں ہے؟ کہنے لگے کہ ام جمیل کے پاس چلے جائیے، یہ عمر خطاب لانا کی بہن ام جمیل بنت خطاب، ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں. ام خیر ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ جی مسلمانوں کے پیغمبر اسلام، وہ ایمان لا چکی تھی مگر اپنا ایمان چھپاتی تھی، مجھے کیا پتا کون کہاں پہ ہے، تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس ذرا ہوش میں آیا ہے. کہنے لگے چلو میں بھی تبا پرسی کر لیتی ہوں. وہ اس بہانے ام جمیل ساتھ آ گئی اور آ کر صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ ان کا آگے سے جواب کہ نبی علیہ السلام کس حال میں ہیں، کہاں پہ؟ تم نے کہا تمہاری والدہ سن رہی ہے؟ فرمان لگے میری ماں کی فکر نہ کرو، تم مجھے بتاؤ میرے محبوب کہاں ہے. انہوں نے سمجھا کہ محبوب بات ہے. وہ کہنے لگی کہ دار ارکم میں ہے. فرمان لگے پھر مجھے لے چلو، میں جب تک محبوب کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. اب دو عورتیں، رات کا وقت ہے، خود چلا نہیں جاتا، ایک نے ایک بازو پکڑا اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑا اور اس طرح وہ ٹیک لگا لگا کر چلتے چلتے، حالانکہ چہرہ سوجا ہوا ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں چلتے 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 دار ارکم میں پہنچے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی دار ارکم میں پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو بکر پر جھکے اور ان کے ماتھے کو بوسا دیا. محبوب کا دل اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ماتھے پہ بوسا دیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ جھک گئے اور وہ بھی ابو بکر کے اسی جگہ پر بوسا دیتے تھے جہاں محبوب نے بوسا دیا تھا، صحابہ بھی اسی جگہ پر بوسا دیتے. سب چوم رہے ہیں دین کی خاطر آپ نے اتنی مشقتیں اٹھائیں. اس وقت ابو بکر صدیق نے جب محبوب کو دیکھ لیا دل مطمئن ہو گیا. اب دوسری بات کرتے ہیں، اللہ کے محبوب یہ میری والدہ ام خیر مجھے لے کر آئی ہے، اگر آپ دعا فرما دیں تو یہ بھی ایمان قبول کرے. دیکھا دین کا غم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور ابو بکر صدیق کی والدہ وہی پر ایمان لے. اب یہ واقعہ کہ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ایذا پہنچائی گئی تھی، ایک ہی دن بدھ کا دن ہے، یہ صبح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح جو ہے تکلیف پہنچائی گئی تھی اور شام میں ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچائی گئی. ادھر سے حضرت حمزہ اللہ نے شکار کھیل کر آئے تو کسی نے کہا جی کہ آپ نے بتیجے کے ساتھ تو آج یہ معاملہ ہوا. پھر انہوں نے بھی ایذا پہنچانے والوں سے بدلہ لیا، نبی علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچے اور انہوں نے آ کر بھی ایمان قبول کر لیا. یہ 39ویں بندے تھے. اور اگلا دن جمعرات کا تھا، رات محبوب نے دعا فرمائی اللہ عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی کو ایمان کی توفیق عطا کر. اور جمعرات کے دن عمر اللہ بھی حاضر ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور 40 بندوں کے ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو مسجد حرام میں عبادت کی توفیق دیتا. دین کی خاطر ایسی مشقتیں برداشت کی تھی. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ خود بھی بوڑھے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے، دونوں بوڑھے. بیٹا ہے اس کا نام عمار، مگر چونکہ غلام تھے برابر میں لٹا کر ان کے اوپر چٹانیں رکھی جاتی. اب بتاؤ جس جوان بیٹے کے بوڑھے باپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، اور جس کی بوڑھی ماں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، اس بیٹے کے دل پہ کیا گزرتی ہوتی. مگر کر کچھ نہیں سکتے تھے، مجبور تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے گزرتے، یاسر اللہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھتے اور پوچھتے، اے اللہ کے محبوب یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ محبوب فرماتے کہ اے آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کر لو تمہارا ٹھکانہ جنت. جب کئی دن ان سب کو جو ہے تکالیف پہنچائی گئی اور پھر بھی اپنی بات پر جمے رہے، تو بالآخر ابو جہل ملعون نے ایک دفعہ ان بڑھیا کے جو ہے وہ جسم کے نازک اعضاء میں خنجر گھونپ دیا، اور یہ اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون بنی. مردوں نے بھی قربانیاں دیں، عورتوں نے بھی قربانی. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی باندھی ہیں مگر بوڑھی ہیں، کلمہ پڑھ لیا. پتہ چلا ابو جہل نے کہا میرے گھر کی بالی اور کلمہ پڑھے، اتنا مارا اتنا مارا بوڑھی عورت کو کہ ان کے سر پہ چوٹ لگنے سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، اندھی ہو گئی، بینائی چلی گئی، اتنا مارا سر میں. اب جب بینائی چلی گئی تو انہوں نے تکلیف تو برداشت کر لی، مگر کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. ابو جہل نے کہا کہ دیکھا لات اور منات نے تیری بینائی کو چھین لیا. اب تک صبر کر کے تھی، جب کسی نے یہ کہا کہ لات اور منات نے تیری بینائی کو چھین لیا، اب آنکھوں سے آنسو آنے لگے، رونے لگے، کمرے میں چلی گئی، وہاں جا کر سجدے میں سر ڈال دیا. مالک انہوں نے مجھے مارا، میں نے تکلیف برداشت کر لی، اے مالک میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اگر یہ مجھے تانا دے کہ لات اور منات نے یہ تیری بینائی کو زائل کر دیا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. مالک جب پیدا نہیں ہوئی تھی آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ ہی نے بینائی دی، آپ ہی نے واپس لی، اگر آپ واپس لے سکتے ہیں تو مجھے دے بھی سکتے ہیں. مولا بڑھیا کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لے، ایسی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بینائی دی. وہ باہر نکل کر کہتی ہیں لوگوں کہتے تھے تم کہ لات اور منات نے واپس لے لی، دیکھو میرے پروردگار نے بینائی لی تھی، میرے پروردگار نے بینائی واپس عطا. بوڑھی عورتوں کا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں. راستے میں ایک جگہ کفار نے بندے بھیجے اور انہوں نے کہلوا دیا جی کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے، جو صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا. اب کفار کی طرف سے سہیل نام کا ایک آدمی تھا، وہ آیا ڈیلیگیشن لے کر، یوں سمجھ لیجیے، اور اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی. محبوب کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ ان کے ساتھ معاہدہ فرما لی. اس کو قرآن نے فتح عظیم کہا. چنانچہ صلح حدیبیہ طے پا گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ابھی معاہدہ لکھا گیا تھا، دستخط نہیں ہوئے تھے. اس سہیل نامی آدمی کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام ابو جندل تھا، وہ ایمان لایا تھا، باپ اسے تکلیفیں دیتا تھا اور اپنے گھر میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر آیا تھا. پیچھے بیٹے کو موقع ملا تو وہ زنجیروں کے سمیت ہی مکہ سے چلا اور اس جگہ پر آ پہنچا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گرتا پڑتا پہنچا، ٹانگیں زخمی ہیں کیونکہ زنجیریں لگتی تھیں اور سنگلاس زمین پہ چل کے آئے تھے، تو زخمی ٹانگوں کے ساتھ زنجیروں ابھی اسی طرح ہے، ٹوٹی نہیں ہے، اتنی موٹی تھی، اسی طرح ان کو اٹھایا ہوا ہے. اور بالآخر نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچے، ہے اللہ کے نبی میں ان تکلیفوں میں نکل کر اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے محبوب اب مجھے آپ پروٹیکشن دے دیجیے. سہیل نے دیکھا، اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو واپس کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی معاہدے پر دستخط تو ابھی نہیں ہوئے، لکھا ہی گیا ہے نا. اس نے کہا نہیں جی، چونکہ لکھا گیا اس لیے اب اسے واپس کرنا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی میرے کہنے پر اسے مجھے دے دو. نے کہا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، معاہدہ تو چونکہ کرنا ہی ہے، اس لیے ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اب جب سہیل کو یہ پتا چلا کہ میرے حوالے کر دیا، باپ اٹھتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے بیٹے کے رخسار پہ تھپڑ لگاتا ہے. اب حجند اللہ نے روتے ہیں، بے بس ہیں، اللہ کے محبوب سامنے ہیں، مسلمان سامنے ہیں، اور ان کی زنجیریں پاؤں میں لگی ہیں، اور ان کا والد ان کو پکڑ کے پھر لے جاتا ہے. وہ روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے پہلے اتنی تکلیفیں پہنچی، اب مجھے لے جائیں گے تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہو. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس جوان نوجوان کو پھر اللہ کے حوالے کر. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ایک اور صحابی نوجوان ابو بصیر ان کا نام ہے، وہ بھی اپنے آقا سے جان چھڑا کر وہاں پہنچ جاتا ہے. جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی اب میں آپ کی خدمت میں بڑی مشکل سے حاضر ہوں، بڑی تنگی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں اور مشکل سے پہنچا ہوں، اب میں اس جماعت میں رہنا چاہتا ہوں. پیچھے سے کفار کے دو آدمی آئے، انہوں نے کہا جناب معاہدے کے مطابق ابو بصیر کو واپس کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ابو بصیر کو بھی واپس کر. وہ روتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کے نبی آپ مجھے واپس فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، چونکہ ہم معاہدہ کر چکے، ہم معاہدے کا پاس کریں. روتے ہوئے اللہ کے محبوب سے جدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کے ساتھ جب گئے تو راستے میں وہ لوگ تھک کر بیٹھ گئے، ابو بصیر لانو بھی بیٹھ گئے، ان میں سے ایک ذرا اونگنے لگا اور دوسرا ان سے باتیں کر رہا تھا. اب یہ عقل مند تھے، انہوں نے اس بندے کی تلوار کی تعریفیں شروع کر دی کہ یہ تلوار تو بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، بڑی تیز نظر آتی ہے، لگتا ہے تم اس سے دشمنوں کو خوب کاٹتے ہو گے. اس نے کہا ہاں میں نے اس کو مارا اور اس کو مارا. وہ ذرا شیخی میں آ گیا اور شیخی میں آ کے اس نے دکھانے کے لیے ان کو جو دیا، انہوں نے تلوار پکڑ کے اسی کا گلا کاٹ دیا. اب دوسرا جو تھا وہ بھاگ گیا وہاں سے. جب دوسرا بھاگ گیا تو یہ اب دوبارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی جگہ پر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے معاہدے کے مطابق مجھے بھیج دیا تھا، لیکن اب تو میں خود دوبارہ آپ کے پاس پہنچا ہوں تو معاہدہ تو پورا ہو گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بصیر میں جنگ بھڑکانا نہیں چاہتا، میں سلو کر چکا ہوں، جنگ بھڑکانا نہیں چاہتا. ان الفاظ سے ان کو محسوس ہو گیا اب بھی اگر کوئی کفار کی طرف سے آئے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھیج. چنانچہ وہ وہاں سے پھر چل پڑے. کہاں گئے؟ سمندر کا کنارہ تھا، ادھر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. اب اکیلے بندے ہیں وہاں رہتے ہیں. یہ خبر کہیں ابو جندل کو پہنچی، اللہ کی شان کہ وہ بھی اپنے والد سے آنکھ بچا کے وہ بھی وہاں پہنچ گئے. کچھ اور حضرات تھے وہ بھی اسی طرح پریشان تھے. اب انہوں نے کہا کہ فیصلے کی وجہ سے نبی علیہ السلام تو ہمیں رکھیں گے نہیں، وہ بھی وہاں پہنچ گئے. اللہ کی شان کے کفار مکہ کے تجارتی قافلے ادھر سے جایا کرتے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں ستایا، اب ہم ان سے نمٹیں گے. اب یہ چند نوجوان تھے جو تجارتی قافلہ گزرتا یہ اس کے اوپر حملہ کرتے اور تجارت دالوں کا راستہ بند کر دیا. اتنا تنگ ہوئے، اتنا تنگ ہوئے کہ بالآخر قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا، واسطے دیے کہ ان لوگوں کو آپ اپنی پناہ میں لے لیں، کم از کم کسی ڈسپلن میں تو آ جائیں گے، انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا. جب نبی علیہ السلام کو وہ خط پہنچا تو محبوب نے خط لکھوایا اور ابو بصیر کے نام لکھا کہ آپ لوگ یہ خط پہنچتے ہی آ جائیے. چنانچہ جب وہ خط پہنچا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے, اس وقت بیمار تھے اور اس وقت اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے, آنے والے نے دکھایا آپ محبوب کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے, اس وقت تو آپ کو محبوب نے اجازت نہ دی, اب اجازت ہے. انہوں نے اس کاغذ کو پکڑا اور پکڑ کے وہ دیکھنے لگے, وہ کاغذ سینے پہ گرا اور ان کی روح پرواز. اب باقی حضرات جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر. ایسی تکلیفیں اٹھا, جنگل میں کھانا نہیں ملتا ہوگا, پینا نہیں, مکان نہیں, کوئی سہولتیں نہیں, زندگی گزار, کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں, حیران ہوتے ہیں. مگر انہوں نے دین کی خاطر ہی سب کچھ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں فرمائی, فرمایا رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. یہ بندے تھے, مرد تھے, جوان مرد تھے, جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد پورا کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو قربانیاں دے کے چلے, اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں, مگر یہ اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ملے. ایسی استقامت اللہ نے ان کو عطا کی. چنانچہ اس قسم کے واقعات اب حیات الصحابہ کے اندر ذرا پڑھ کے دیکھ لیجیے, کوہ استقامت بن گئے تھے, حیران ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور واقعہ سنا کر ذرا بات آگے بڑھا دی. یہ تو بڑے حضرات تھے جو ان کے بچے تھے, جو چھوٹے تھے, صحابہ میں بچے سمجھے جاتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, اسماء بن صدیق اکبر کے بیٹے, زبیر لانو کے بیٹے, اور حضرت عائشہ صدیق لانا کے بھانجے. انہوں نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی. محبوب نے خود کنیت دی تھی عائشہ صدیقہ کو کہ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے, ان کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر. اب یہ تو بچے ہیں نا صحابہ, مگر صحابی بھی ہیں. ان کی استقامت کا حال سنی کہ جب ان کے دور میں وقت کے حکمرانوں نے اونچ نیچ والے کوئی کام شروع کر دیے, من پسند کے کام کرنے شروع کر دیے, تو ان حضرات نے ان کے خلاف آواز بلند کی. اب جب آواز بلند کی تو انہوں نے پھر ان کو مارنے کی کوشش کی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ چھوٹے سے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں. چنانچہ حجاج بن یوسف آیا بہت لاؤ لشکر کو لے کر. اب عبداللہ بن زبیر نے سوچا کہ اب ہٹنا نہیں, اب کٹنا ہے, حق کی خاطر جان دے دی. چنانچہ ان کے دوست بھی ان کے ساتھ لڑنے لگے, لیکن تھوڑے تھے, شہید ہوتے گئے. عبداللہ بن زبیر کو یقین ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی قتل کر دیا. گھر بالکل صاف تھا. بڑی عجیب بات ہے, انہوں نے کہا کہ چلو میں اب اپنی والدہ سے آخری دعا کروا کے پھر اپنی شہادت کے لیے نکل. یہ گھر میں آئے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بوڑھی ہو گئی تھی اور ان کی بینائی کم ہو گئی تھی, جیسے موتیا بند آنے سے بڑھاپے میں بینائی کم ہو جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نابینا ہو چکی تھی, یعنی انہیں نظر نہیں آتا تھا, آنکھوں پہ وہ پانی اتر آیا تھا. یہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے امی مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے شہید کر دیا جائے گا, اور میں آپ کے پاس آپ کی دعائیں لینے کے لیے آیا. ماں پوچھتی ہے بیٹے کیا تو اس سے گھبرا رہا ہے؟ جواب دیا ماں میں شہادت سے تو نہیں گھبرا رہا, اس بات سے گھبرا رہا ہوں کہ جب وہ مجھے شہید کریں گے تو میری لاش کا قیمہ بنا دیں گے, مسلح کر دیں گے. تو آگے سے ماں کہتی ہے بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو اس کی لاش کو اتارنے سے اسے تکلیف نہیں ہوا کرتی، اس کی کھال اتارنے سے بکری کو تکلیف نہیں ہوا کرتی. ماں جواب دیتی ہے، بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد بکری کی کھال اتاری جائے تو بکری کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی، جب تم شہید ہو جاؤ گے تو تمہاری لاش سے جو بھی کرے تمہیں اس سے کیا غرض. ماں کہتی ہے بوڑھی، کہنے لگے ماں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی دعائیں لے لوں. تو ماں اس وقت دعائیں دیتی ہے، ماں کہتی ہے اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں جو سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے قیام کیا کرتا تھا. تین خوبیاں بتائیں اپنے بیٹے کی، ایسی مائیں تھیں اور ایسے بیٹے تھیں، تین خوبیاں بتائیں. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے قیام کیا کرتا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے یہ گرمی کے لمبے دنوں میں تیرے سامنے حرم کی گرمی میں روزے سے رہا کرتا، اور تو جانتا ہے کہ اس بیٹے نے اپنے ماں باپ کو خدمت کے ذریعے خوش کر دیا، اے اللہ اب اس میرے بیٹے کی مدد فرما دی. ماں رخصت کرتی ہے، جب دعا دے دی، کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے کہ اسماء اللہ بیٹے کا چہرہ دیکھ تو سکتی نہیں تھی کہ نابینا ہو چکی تھی، اس وقت کہتی ہیں بیٹے میں تمہیں اب اس راستے میں بھیج رہی ہوں تم جاؤ، مگر بیٹے جانے سے پہلے ذرا میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ سکوں. اے بیٹے میں تمہارا چہرہ تو دیکھ نہیں سکتی، اس ماں کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں جو اپنے جوان بیٹے کو بھیج رہی ہے. اے بیٹے میں تمہارا چہرہ تو دیکھ نہیں سکتی، بیٹے ذرا قریب ہو جا میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں. اللہ رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، یہ وہ جماعت مرد تھے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے پورا کر لیا ہے، حق کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دے گئے. اور یہی سلسلہ پھر دور صحابہ کے بعد جاری رہا، پھر تابعین نے انہی کی یادوں کو تازہ کر دیا. تازہ خواہی داشتن گردان ہا ایسی نرا، گاہے گاہے باز خان اکسہ پاری نرا. علماء کی ان قربانیوں کو ذرا دیکھیے، اہل حق کی قربانیوں کو دیکھیے، انہوں نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں جو آج دین ہم تک پہنچا ہے. تابعین میں سے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کبار تابعین میں سے تھے، ان کا بھی اسی طرح حجاج بن یوسف سے ٹاکرا ہوا. اب حجاج نے کسی طریقہ سے ان کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کرایا، چاہتا تھا کہ ان کو شہید کر دے. جب ان کو سامنے لایا گیا تو حجاج پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، انہوں نے کہا سعید بن جبیر. سعید کا مطلب نیک بخت، جبیر کا مطلب اصلاح کی ہوئی چیز، تو دونوں کے نام معنی بڑے اچھے. تو یہ جل بھم کے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو شکی بن کثیر ہے. انہوں نے آگے سے کہا کہ جس ماں نے میرا نام رکھا وہ مجھے تجھ سے زیادہ بہتر جانتی، جس ماں نے میرا نام رکھا وہ مجھے تجھ سے زیادہ بہتر جانتی. اچھا یہ بتاؤ کہ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں، تم افضل ہو یا میں افضل ہوں. تو فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے غیب سے تو مطلع نہیں کیا کہ میں بتاؤں کون افضل. پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ کہ میں تمہیں کس طرح سے قتل کروں. آگے سے جواب دیا کہ جس طرح خود قتل ہونا پسند کرتے ہو، جس طرح خود قتل ہونا پسند کرتے ہو اس طرح سے مجھے قتل کر. اور جل بھن گیا، کہتے اچھا ابھی میں تمہیں جہنم رسید کرتا ہوں، ابھی میں تجھے جہنم رسید کرتا ہوں. آگے سے جواب دیا اگر تجھے قضاء و قدر کا مالک سمجھتا تو تجھے پروردگار نہ بنا لیتا، تو کہاں مجھے جہنم نصیب کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کے اختیار ہے. کہتے اچھا اس کو قتل کیا جائے. جلاد کو بلایا، تو جلاد کو بلایا تو انہوں نے کہا، ہاں پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری تمنا؟ پر میں دو رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پڑھو. سعید بن جبیر لانوں نے مختصر رکعتیں پڑھی، بہت جلدی دو رکعت جلدی سے پڑھ لی. حجاج بن یوسف حیران ہوا، کہنے لگا اتنی جلدی مکمل کر لی؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ تو نے یہ سمجھے کہ موت کے ڈر سے یہ اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے موت کے خوف سے اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہے. اس نے کہا اچھا جلاد کو لے جاؤ اور اس کو جا کر ذبح کر دو. اب جلاد اس کو لے کر باہر نکلا تو یہ ہنس پڑے. تو جلاد نے اسے آ کر بتایا کہ جی وہ تو کبھی ہنسے نہیں سنے، متفکر ہی رہتے ہیں، متواصل الحزن ہے ان کی طبیعت، اور اب ہنس پڑے. تو حجاج نے پھر بلایا، اس نے کہا ہنسے کیوں؟ کہنے لگے میں تمہارے تکبر پر اور اپنے پروردگار کے حلم پہ ہنس رہا ہوں. تمہارے تکبر پر کہ تم کیا بول رہے ہو، اور اپنے پروردگار کے حلم پہ ہنس کرا رہا ہوں، میرے مولا تو کتنا حلیم ہے. اس نے کہا اچھا ان کو میرے سامنے ذبح کر دو. جب اس نے کہا میرے سامنے ذبح کر دو تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ فوراً قبلے کی طرف کر لیا اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حجاج بن یوسف کو غصہ آیا، کہنے لگا اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دو. لوگوں نے چہرہ پھیر دیا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی فأينما تولوا فثم وجه الله. اس نے کہا ان کو اودا منہ لٹا دو. چنانچہ لوگوں نے جب اودا منہ لٹایا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ النفر. دل آخر ان کو شہید کیا گیا. اتنا خون گیا، اتنا خون گیا کہ حجاج بن یوسف خود حیران ہوا. اس نے اپنے طبیب کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بڑے لوگوں کو قتل کروایا گیا، مگر جتنا خون اس کے بدن سے نکلا اتنا تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. طبیب نے کہا کہ لگتا ہے جب اس بندے کو جو ہے قتل کیا گیا، اس کے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں تھا، اس کا خون اصلی حالت پر باقی رہا، اس لیے زیادہ بہا، دوسرے لوگوں کا خوف کی وجہ سے خون خشک ہو جائے گا. شہید کیا گیا اور ان کو ڈر ہی ہوئی. اللہ، شہید ہونا پسند کر لیا مگر کتاب کی تعلیم سے پیچھے نہیں اٹھے. یہ لوگ تھے جو تمسک بالکتاب وسنہ کرنے والے. الذین یمسکون بالکتاب. اللہ، یہ تھے ہمارے علماء، یہ تھے اس وقت کے صلحاء جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، دنیا کی آسانیاں نہیں دیکھی، تنگیوں سے گھبرائے نہیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. الذین یمسکون بالکتاب. اللہ، تمسک بالکتاب والسنہ. اور یہی سلسلہ پھر آگے چلتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، ابو جعفر منصور کی کسی بات پر انہوں نے فتویٰ اس کے خلاف دے دیا، اس نے کہا ان کو سزا دو. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، محدث فقیہ، امام دار الہجرہ، ان کا چہرہ کالا کروا کے ان کو سواری پر بٹھایا گیا کہ پورے مدینہ میں ان کو چکر لگواتے ہیں. اور امام مالک کا یہ حال کہ اس گدھے یا سواری پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پکار کے کہہ رہے ہیں، لوگوں آپ میں سے جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ سن لے میں مالک بن انس. اللہ، دین کی خاطر اپنی عزت قربان ہو رہی ہے اور اس پر انہیں کوئی غم نہیں، حق کی خاطر قربانی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کو جیل میں ڈالا گیا اور زہر دی گئی اور ان کا جنازہ جیل سے نکل رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا چنانچہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک شاگرد بھیجا اور کہا کہ مجھے خواب کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ آپ کو دین کی خاطر آزمایا جائے گا مگر آپ آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔ اب جب یہ بات ان کو پہنچی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی خوشی کی خبر اس دور میں لایا کرتا تھا نا تو لوگ اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ اپنی طرف سے دیا کرتے تھے کہ خوشی کی خبر لایا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کپڑے جو ہے بدل کے ہٹے تھے، دوسرے پہنے تھے اور پرانے اتارے تھے، تو آپ نے اپنا پہنا ہوا جبہ اتار کے اس کو ہدیے کے طور پر دے دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ جب یہ جا کر خبر دیں گے تو امام احمد بن حنبل ضرور اسے کچھ تحفہ دیں گے۔ انہوں نے شاگرد کو بلایا، اچھا پیغام پہنچا دیا، یہ حضرت پہنچا دیا، انہوں نے تمہیں کوئی ہدیہ دیا، یہ حضرت انہوں نے جبہ دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے اتنے قدر دان تھے، فرمانے لگے اس سے کہ اگر آپ مجھ پر جو ہے احسان کریں تو یہ جبہ مجھے دے دے۔ اس نے وہ جبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے امام شافعی وہ جبہ اپنے پاس رکھتے تھے، بیمار لوگ آتے جبے کو پانی میں بھگویا کرتے تھے اور وہ پانی بیماروں کو دیتے اور بیمار ان کو پی کر شفا پا لیا کرتے تھے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تھا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پھر آزمائش آئی، کیا مسئلہ خلق قرآن چل پڑا۔ اب اس میں ان کو ایک موقع پر اتنے کوڑے لگائے گئے، لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی پہ پڑ جاتا تو ہاتھی بھی بل بلا اٹھتا، اور امام صاحب کی ننگی پیٹھ پر وہ کوڑے مارے گئے۔ جہاں کوڑے لگتے تھے وہاں کا گوشت اس جو ہے جگہ کا وہ مر جاتا تھا، سیل ڈیڈ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ کوڑے لگنے کے بعد اتنا وہ قیمہ جگہ بن گئی تھی کہ طبیب نے اس کو مردہ سمجھ کر گوشت کو چھری سے کاٹ دیا۔ الذین یمسکون بالکتاب، یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کر دی، قربانیاں دی۔ اللہ ان قربانیوں کی داستانیں طویل ہیں۔ چنانچہ ذرا کریم کے زمانے کی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند ارجمند الحمدللہ جن سے ہمارا علمی روحانی ایک تعلق ہے، انہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا کہ وہ قربانیاں کیسے دیتے ہیں، وہ درس لیا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی۔ علماء ہند کا شاندار ماضی ذرا پڑھ دیکھیے، انہوں نے کیسے کیسے قربانی، اللہ حیران، ان کی قربانیوں کی داستانیں پڑھ کر۔ چنانچہ ایک دو واقعات چلے سنا دیتے ہیں بات مکمل کرنے سے پہلے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب کالا پانی بھیجا گیا تو وہاں پر حکام نے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی، بہت تکلیفیں پہنچائی، اور ان کو یہ کہا کہ آپ زبان سے اتنا کہہ دیں کہ میں تمہارا مخالف نہیں، واپس بھیج دیں، سزا ختم کر دیں۔ میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، یہ میرے دین کا مسئلہ ہے، میرا دین ہے، آپ مجھے دین کے خلاف کچھ کہیں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، مگر آپ کوہ استقامت بنے رہتے ہیں۔ چند شاگرد بھی ساتھ تھے، حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بھی ساتھ تھے۔ اب یہ حضرات جب اپنے شیخ الحدیث کو دیکھتے ہیں کہ اس قدر ان کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو ان کو بہت دکھ ہوتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی یہ تکلیفیں تو دیکھ نہیں سکتے، فرمانے لگے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، الحمدللہ معصیت میں تو گرفتار نہیں ہوں۔ یہ جواب دیا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، الحمدللہ میں معصیت میں تو گرفتار نہیں۔ ایسا جواب دیا شاگرد، اللہ. اچھا اس دوران نا ایک اطلاع پہنچ گئی کہ جی اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب جب یہ اطلاع ملی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بڑا مغموم, بڑا فکر مند, نات کو نیند نہ آتی, دن کو نیند نہ آتی, بڑا فکر مند ہوتے. شاگردوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہمارے اکابر تو یہ پیغام سن کے خوش ہوا کرتے تھے, حضرت کو یہ پیغام ملا ہے تو فکر مند بہت ہو گئے, اب ہم کیسے حضرت سے کچھ بات عرض کریں. چنانچہ دو تین دن کے بعد سب نے مل کر حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت ہم آپ کو بہت زیادہ غم زدہ دیکھتے ہیں, اگر انہوں نے یہ حکم جاری بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ بات کہی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا, فرمانے لگے میں ان کی پھانسی سے نہیں ڈرتا, میں اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں, وہ پروردگار کبھی کبھی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کیا کرتا, میں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں, وہ پروردگار کبھی کبھی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کیا. الذین یمسکون بالکتاب, یہ لوگ تھے دین کی خاطر قربانی. اللہ, چنانچہ ایک مرتبہ جو حضرت کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں, اس دن شاگردوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو حضرت کی خدمت میں آج عرض کریں گے. چنانچہ حضرت کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی اور لیٹ بھی نہیں رہے تھے تکلیفوں کی وجہ سے اور بیٹھے تھے, تو اس وقت شاگردوں نے کہا کہ حضرت آخر علماء نے حیلے کے بارے میں بھی لکھا ہے, امام محمد رحمۃ اللہ نے کتاب الحیل بھی لکھی, تو کوئی حیلہ کہ جس کی وجہ سے آپ اس مصیبت اور پریشانی سے بچ جائیں, کوئی زومانی لفظ کہہ دیں, کوئی فکرہ بول دیں, کوئی حیلہ اختیار کر لیں. حضرت آخر فقہا نے باتیں لکھی ہیں نا, جب انہوں نے علمی انداز سے بات کی کہ حضرت کوئی حیلہ کر لیجئے تاکہ آپ اس سے بچ جائیں, ہم سے آپ کی تکلیف میں حضرت نہیں دیکھی جاتی, تو حضرت نے اس وقت جواب دیا ان سب کو تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کی تکلیفوں پر میں پریشان ہو کر کچھ ایسی بات کر دوں گا جو یہ چاہتے ہیں؟ حسین احمد, ہرگز نہیں, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خباب کا, میں روحانی بیٹا ہوں ابو جندل کا, میں روحانی بیٹا ہوں ابو بصیر کا, میں روحانی بیٹا ہوں اما سمیہ کا, میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا کہ جن کے چہرے پہ سیاہی لگا دی گئی تھی, میں روحانی فرزند ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, اور میں روحانی بیٹا ہوں حضرت مجدد ثانی کا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. سنو, یہ لوگ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. الذین یمسکون بالکتاب, دین کی خاطر اتنی قربانیاں دین لو, اللہ اکبر کبیرا. چنانچہ ایک آخری واقعہ تھا کہ بات مکمل کر دیتے ہیں. یہ کتاب تاریخ کالا پانی ایک کتاب ہے, حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ نے لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ جب حکام نے ہمیں گرفتار کیا تو یتیم بندے تھے, حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا یحییٰ پٹنہ والے اور حضرت مولانا حماد اللہ سورت والے, یہ تینوں اکٹھے تھے, پکڑ لیا, امرتسر میں رکھا, خوب تکلیفیں پہنچائی, بیڑیاں ڈالی, چکیاں پسوائی, ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوتی اور ان کے ہاتھ میں قرآن کی تصویریں ہوتی, چکیاں پیستے تھے سارا دن اور زبانوں سے اللہ کا قرآن پڑھا کر. جب بہت دن گزر گئے تو حکام نے کہا کہ یہ چند لوگ ان سے ٹھیک نہیں ہوتے, اچھا ان کو لاہور بھیجا. چنانچہ لاہور کے حاکم نے ان کو بلوا لیا. جب یہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ بیس بیس کلو کی وہ زنجیریں ان کے پاؤں میں ڈالی گئی تھی. اس نے کہا اچھا یہ زنجیریں ڈالنی ہیں؟ نہیں, ان کو گز فٹ کرو. اب وہ گز ایک ایسی کوئی مصیبت تھی کہ جو گردن اور ان پاؤں کے درمیان باندھتے تھے, جس سے نہ بندہ بیٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہوتا تھا, درمیان کی حالت ہوتی. اس درمیان کی حالت میں پھر وہ بہت تھک کے نہ ییلڈ کر جاتا تھا کہ جو کہتے ہو میں کہنے کو تیار ہوں, میری جانچ. اس نے یہ کر دیا, سزائیں صبح شام دیتا. اور یہ حضرات ان سزاؤں کو برداشت کرتے. ایک مہینہ اس نے بھی حسرت مٹا لی. ایک مہینہ کے بعد ملتان کے حاکم نے اسے خط لکھا کہ تم سے یہ چند لوگ ٹھیک نہیں ہوتے, ایک مہینہ گزر گیا, میرے پاس بھیجو. کہنے لگے کہ اس حاکم کو شرمندگی بڑی ہوئی, مگر اس نے عجیب ہمیں سزا کا طریقہ اپنایا. کتاب میں لکھا ہے اس نے پنجرے بنوائے چھوٹے چھوٹے, یعنی جس میں بندہ بیٹھ سکتا تھا, اور ان پنجروں کی تاروں میں اندر کی طرف اس نے کیل لگوا دی. ہمیں جب اندر بٹھایا, ہمارے چاروں طرف کیل ہے اور ہم پنجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پنجرے اٹھا کر ریل گاڑی کے اندر رکھ لیا. کہنے لگے بغیر سیٹی, بغیر آواز, بغیر کسی اطلاع کے اچانک ریل گاڑی کو چلایا گیا, تو جھٹکا لگا تو ہماری کمر میں وہ کیل تھی, خون بہنا شروع ہو گیا. ہمارے ہاتھ بھی وہاں نہیں پہنچتے تھے کہ ہم اس زخم کو اور اس کے خون کو صاف کر سکتے. اور اسی حالت میں ہم جا رہے تھے کہ گاڑی نے تیز بھاگنا شروع کر دیا, اور ایک جگہ پر اچانک اسے بریک لگائی گئی. جب بریک لگی تو سامنے کے کیل ہمارے سینے اور چہرے کے اندر چلے. کہنے لگے کہ اب یہ روٹین بن گئی, بغیر اطلاع چلایا جاتا, بغیر اطلاع روکا جاتا, اور جہاں روکا جاتا گھنٹوں رکی رہتی. تو گرمی کا موسم تھا, ہمارے ان زخموں کے اندر پیپ پڑ گئی, پسینہ آتا تھا, اور ہمارا پیشاب پخانہ بھی وہی ہوتا. اس تنگی کے عالم میں تین مہینے کے اندر ہمیں لاہور سے ملتان پہنچایا. کہنے لگے جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں کے بندے نے ہمیں دیکھا, اس نے کہا کہ یہ اگر اتنی ڈھیٹ ہڈی ہیں کہ یہ نہیں مانتے تو ان لوگوں کے لیے کیا اتنا کچھ کرنا, پھانسی چڑھاؤ ان کو. چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ آج میں اپنے اوپر والوں سے بات کرتا ہوں اور کل ہم تم لوگوں کو پھانسی دے دیں. کہنے لگے ہم نے جب پھانسی کی بات سنی ہم رات کو بہت خوش ہو گئے. فرماتے ہیں کہ ہم نے رات جب گزاری ہمیں خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا, ہم خوش ہو گئے کہ اب ہم صبح ہماری رہائی ہو جائے گی, صبح ہماری رہائی ہو جائے گی. فرماتے ہیں ہم سحری کے وقت اٹھے اور ہم نے گھاس کا پتا چبا کر روزے کی نیت کر لی کہ جب پھانسی چڑھایا جائے ہم روزے کے ساتھ. الذین یمسکون بالکتاب, یہ حضرات تھے دین کی قربانیاں, گھاس کا دن کے جب آ کر ہم نے روزے کی نیت کری. کہنے لگے اگلے دن حاکم آیا تو ہمارے چہرے بڑے حشاش مشاش. اس نے کہا ملاؤ تمہیں کیا ہوا, آج تم بڑے حشاش مشاش لگ رہے ہو. فرماتے ہیں ہمارے ایک ساتھی نے کہہ دیا کہ تم ہمیں پھانسی چڑھاؤ گے اور ہمارا مقصود ہمیں مل جائے گا. یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے کے تیور بدل گئے. وہ کہنے لگا اگر تم پھانسی سے خوش ہوتے ہو ہم تمہیں پھانسی بھی نہیں دینا چاہتے. اس نے بات کی اور اس نے کہا جی ہم آپ لوگوں کو سزائے یعنی عمر قید کی سزا دیں گے. تو پھانسی کا حکم سزائے یعنی عمر قید کے حکم میں تبدیل ہو گیا. اس موقع پر مولانا جعفر چاند تھیری نے ایک عجیب شعر لکھا ہے, وہ شعر لکھتے ہیں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا. مستحق کے دار کو یعنی پھانسی کے مستحق کو عمر قید کا حکم مل گیا. مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا, کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. فرماتے ہیں ہمیں دو دن رکھا اور تیسرے دن نکالا کہ ان لوگوں کو ہم نے بھیجنا ہے کالا پانی. کہنے لگے ہم لوگوں نے تیاری کر لی. فرماتے ہیں وہ دن ہماری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا. ہماری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا جب ہم اپنے کمروں سے باہر آئے تو اس وقت کے حاکم نے ہماری بیوی بچوں کو گھروں سے وہاں بلوایا. فرماتے ہیں میرے پاؤں میں 20-20 کلو کی زنجیریں تھیں. جب میں باہر نکلا تو میرا چھوٹا 6-7 سال کا بچہ تھا, اس نے دیکھا, اس نے رونا شروع کر دیا, امی جانوروں کو زنجیروں سے باندھتے ہیں, میرے ابو کو کیوں باندھا گیا؟ جانوروں کو زنجیروں سے باندھتے ہیں, میرے ابو کو کیوں باندھا گیا؟ اب اس وقت حاکم نے کہا میرے گھر والوں کو کہ اپنے میاں کو مناؤ, اگر یہ کہہ دے کہ میں اس وقت کی حکومت کے ساتھ ہوں, اتنے الفاظ کہنے پر ہم ابھی تمہارے ساتھ ان کو گھر بھیج دیں. کہنے کہ بیوی رونے لگی, کتنے سالوں کی جدائی ہم نے کاٹی, اگر اتنے لفظ آپ بول دیں تو یہ آپ کو ابھی آزاد کر دیں گے, تو لفظ بولنے میں کیا. فرمانے لگے اس وقت بیوی کو سمجھانا یہ سب سے مشکل تھا, بیٹا میری رام سے لپٹ کے رو رہا ہے اور بیوی برکے میں رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لفظ کہہ دو, اور ہم تو وہ لفظ کہنا نہیں چاہتے تھے. فرماتی ہے بیوی کو سمجھایا کہ اللہ کی بندی تم نے اتنی قربانیاں کی, یہ اصول کی بات ہے, ہم دین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. اللہ کی بندی یاد رکھنا زندگی ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں ملاقات کروائیں گے, مگر نہ پھر محبوب کے حوض کوثر پہ ملاقات ہو. الذین یمسکون بالکتاب, محبوب تھام لیا انہوں نے کتاب. فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے اپنے بیوی بچوں کو روتا چھوڑا اور بالآخر ہم وہاں سے چل پڑے. فرماتے ہیں وہاں پھر ہم نے کالا پانی میں زندگی گزارنی شروع کر دی. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میرے گھر میں میری بیٹی جوان ہو گئی, میرے گھر میں میری بیٹی جوان ہو گئی, تو میری اہلیہ نے مجھے خط لکھوایا کہ اب میں اکیلی ہوں, عورت زاد ہوں, باپردہ ہوں, بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا, اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. تو فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے خط میں جواب لکھا کہ ایسا کرو کہ کسی قریبی شیخ طریقت سے رابطہ کرو اور ان کو میرے حالات بتاؤ اور ان کی خدمت میں گزارش کرو کہ حضرت آپ کی جماعت میں کوئی نیک متقی نوجوان ہے تو میری بیٹی کے لیے اس کو تجویز کر دیجیے, جب وہ کوئی نیک نوجوان تجویز کر دے تو فرمایا کہ اس وقت مسجد میں جا کر میری بیٹی کا نکاح کرنا, مگر اعلان کرتے ہوئے یہ کہنا لوگوں آج زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے, بیٹی کو دعاؤں سے رخصت کر دو. لوگوں زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے, اس بچی کو دعاؤں سے رخصت کر دو. الذین یمسکون بالکتاب, اپنی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ دین ان قربانیوں کے بعد پھر ہم تک پہنچا ہے اور آج اس دین پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی عظمت کو, ان کی قربانیوں کو کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا کر اس دین کو ہم تک پہنچایا. اللہ رب العزت ان کو آخرت میں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ہمیں اپنے روحانی قادرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ, دے دو راہ جانے کے لیے, آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ, دے دو راہ جانے کے لیے, اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے, اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے, خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکڑے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو ہی نہیں تان دیں گے خود کے مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں رحم کر اپنے نائی کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھولتا
دعا کر لیجیے سبحان رضی اللہ ربنا ربنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ہمارے سینوں میں پیدا کرنا ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی ہڈی محبت پیدا فرما اے مالک ہمارے ساتھ درد ذکر کا معاملہ فرما رب کریم جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما اور جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما تیرے مولا بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے ہم بندے پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قسم کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے سادی چوریوں کو بھر دینے والے لطف نصیب فرما کیا پھر لذت نصیب فرما کسی سلاوت نصیب فرما اللہ ہمیں ساری زندگی دین پر استقامت نصیب فرما نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما رب کریم ہمارا تزکیہ فرما تزکیہ نفس عطا فرما تزکیہ قلب نصیب فرما اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما اللہ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا میرے مالک آپ بھی سچے آپ کا کلام بھی سچا اللہ ہم نے جو دعا کی ہے اب اپنی رحمت سے قبول فرما لی اے مالک آپ نے قرآن مجید میں فرمایا مسائل فلا تنہر سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکمیں ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے اللہ آپ کی انکار نہ فرمائیے ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ ماریے اللہ کے شیطان کے حوالے نہ کیجیے نفس کے حوالے نہ کیجیے مخلوق کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیے اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر سے چھپا لیجیے پروردگار ہماری اصلاح فرما دیجیے جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں اللہ سب کی توبہ قبول فرما لیجیے اے اللہ جتنے مستورات ہیں ان کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے میرے مالک موسم حج شروع ہو چکا ہے آپ کے اشاق دنیا کے مختلف کونوں سے آپ کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں اللہ ان کافروں میں بھی شامل فرما دیجیے
اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائیے، جلد کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ہم سے توقع رکھتے ہیں یا ہم نے جن سے وعدے کیے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دوست رشتے دار بہت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔